بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرح القواعد الأربع لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، أور شرح فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، كيس بياري رسالة شرح كدرس جاريه، البيان المرصع شرح القواعد الأربع. وبيش الدرس من بوهنجته تيسري قاعدة کے آخری دلائل پر، اور تیسرے قاعدے میں امام صاحب نے مختلف معبودات کے دلائل بیان کیے ہیں، اور ہم پہنچے تھے دلیل الصالحین پر، اور یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ودلیل الصالحین قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، إلى آخر الآية سورة الإسراء نمبر 56. فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله فرماته کہ یہ چوتھا معبود ہے مشرکین کے ہاں جن کی مشکل عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے دو قول ہیں. پہلا قول کہ ان صالحین سے مراد جن کی عبادت کی گئی ہے عموم الصالحین ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہوں، جیسے کہ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام. اور دوسرا قول ان سے مراد، یعنی جن کو معبود بنایا گیا، ایک گروہ تھا جنوں میں سے، مشرکین ان کی عبادت کرتے رہے، اور دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ آیت کریمہ عام ہے جس میں سب شامل ہیں، اور خصوصی طور پر یعنی جنوں کا جو گروہ ہے وہ بھی صالحین میں سے تھا، تو وہ بھی اس آیت کریمہ کے عموم میں شامل ہے. اور دوسرا قول اس لیے زیادہ قوی ہے دونوں اقوال میں سے، کیونکہ اس آیت کریمہ کے سبب نزول میں سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر موجود ہے. فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عرب کے ان لوگوں پر جو بعض جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان انسانوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنے شرک میں رہے، اور ان مومن اور صالح جنوں کی عبادت کرتے رہے. اور یہ متفق علیہ ہے، اور لفظ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ اثر سید عبداللہ بن مسعود کے آیت کریمہ کے نزول میں متفق علیہ اثر، یعنی سے بخاری مسلم نے اس اثر کو روایت کیا ہے. یہ بھی قاعدہ ہم جانتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر جو ہے، جب کسی صحیح حدیث میں یہ تفسیر واضح ہو جائے یا کسی صحابی کے قول سے کوئی تفسیر واضح ہو جائے، سبب نزول واضح ہو جائے، تو پھر اسی کو اختیار کیا جاتا ہے، اگرچہ جو عربی کا لفظ ہے آیت کریمہ عموم ہے، عموم میں سب صالحین شامل ہیں، اور خصوصی طور پر جو جنوں کا یہ قصہ ہے یہ صحیح قصہ ہے جو متفق علیہ اس روایت میں موجود ہے، اس اثر میں موجود ہے. شیخ عبید الجابر حفظ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مضمون جو ہے، پہلا مضمون یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے، ان مومنوں کی جنوں میں سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں، اور یہ بھی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو صالح جن ہیں اب ان سے بری ہو چکے ہیں جو ان کو معبود بنایا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند فرمایا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ان آیت کریمہ کے ان الفاظ میں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی وسیلہ ڈھونڈتا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور صالحات میں بھی وہ آگے رہتا ہے فرائض و نوافل کی ادائیگی میں. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کے صالحین کی تعریف فرمائی ہے آیت کریمہ کے اختتام پہ، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، تو خوف اور رجاء، ڈر اور امید دونوں کو جوڑ دیا، اور مومن ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں تقوی، بعض بے وقوف اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، جب وہ نصیحت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں تقوی دل میں ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست ہے کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، لیکن تقوی کے استقامت کے اثرات ہوتے ہیں، جس کا اثر پورے جسم اور زبان پر ہوتا ہے. تو متقی وہ شخص ہوتا ہے جس کی زبان اور جسم میں استقامت نظر آتی ہے، ورنہ دل میں تقوی ہے اور زبان پر نافرمانی ہے اور جسم سے بھی نافرمانی، تو کون سا تقوی ہے؟ سبحان اللہ. اور آیت کریمہ کے اختتام ان الفاظوں سے، ان عذاب ربک کان محذورا، یہ تعلیل ہے اس سے پہلے جملے کی کہ ان صالحین نے جب ڈر اور امید دونوں کو جوڑ رکھا اپنے دل میں، جسے یہ ثابت ہوا کہ ایسے لوگوں کے قبروں پر جا کے جو صالحین ہیں، ان جو تقوی اور سنت پر گامزن تھے اپنی زندگی میں، حقیقتاً ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور یہ بہتان اور ظلم اور زور میں سے ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ اولیاء اور صالحین کو بھی معبود بنایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بھی جنگ کی ہے، جیسا کہ مشرکین کے خلاف جنگ کی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَذِلُّ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ، درختوں کو اور پتھروں کو معبود بنایا گیا، اس کی دلیل قوله تعالی اَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، کیا تم لوگوں نے ذرا غور کیا ہے اللات العزہ پر اور تیسرے پچھلے منات پر؟ لات، عزہ اور منات، یہ تین کیا چیزیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اس جملے کی شرح میں شیخ عبید الجابر حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ پانچواں معبود ہے مشرکین کے معبودات میں سے، اور یہ معبود پتھر اور درخت ہیں، اور یہ پتھر اور درخت معبود بنائے گئے ہیں، ایک تو معبود بنائے پھر ان کے نام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے لیے گئے ہیں. عجب بات دیکھیں آپ، جیسا کہ منات منان میں سے، اللہ کا نام ہے منان المنان، تو منات منان سے لیا گیا ہے. اور لات کی دو قراءات شیخ صاحب فرماتے ہیں، ایک تشدید کے ساتھ ایک تخفیف کے ساتھ، اللات اور لات. شیخ صاحب فرماتے ہیں تخفیف کے ساتھ جو ہے وہ ایک شخص کا نام تھا جو مکہ اور طائف کے بیچ میں رہا کرتا تھا، اور حاجوں کے راستے میں وہ شخص جہاں پہ حاجوں کا گزر ہوتا تھا مکہ اور طائف کے بیچ میں، وہاں پہ رہتا تھا، اور حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا، ستو پلایا کرتا تھا. اور یہ اگر تشدید کے ساتھ ہے، اور قرأت بالتخفیف، لات جو ہے وہ ایک پتھر کا نام تھا جس پر یہ شخص جو ہے ستو بنایا کرتا تھا، ستو کو پیسا جاتا ہے، تو جس پتھر پہ وہ پیستا تھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ لات اس پتھر کا نام ہے جسے بعد معبود بنایا گیا، کیونکہ اس کے پاس اتنا بڑا برتن نہیں تھا جس میں وہ ستو کو بنایا کرتا تھا یا پیسا کرتا تھا، تو بڑا پتھر اس نے لے لیا تھا، اس پتھر پہ وہ یہ ستو بنایا کرتا تھا اور حاجوں کو پلایا کرتا تھا. جب وہ شخص مر گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے قبر پر لوگوں نے اعتکاف کرنا شروع کر دیا، مجاوری کرنا شروع کر دیا، پھر معبود بنایا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں وہی پتھر جس پر وہ ستو بنایا کرتا تھا، اسی پتھر کو معبود بنایا گیا. اور لات ان کے نزدیک الالہ کے نام سے مشتق ہے، الالہ معبود. اور عزہ کے تعلق سے شخص فرماتے ہیں عزیز سے لیا گیا ہے، اور عزہ ایک درخت کا نام تھا جسے مشرکین جو ہے جس کی مشکل عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کی حاصل کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزہ کی طرف بھیجا، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا، ختم کر دیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس میں ایک عورت تھی جو برہنہ بدن تھی، اس کو بھی قتل کیا گیا. سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو بھی قتل کیا، یعنی جو یہ شر پھیلاتی تھی اور لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتی تھی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ابتداء توبیخ سے کی ہے، تاکہ سننے والا کو پتہ چلے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ درست نہیں کر رہا ہے، اس میں بہت بڑی خرابی ہے. المعنی یعنی افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں یہ لات عزی کیا کر سکتے ہیں جن کو تم پکارا کرتے تھے، اور عبادت کیوں کی ان چیزوں کی جو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں. اور ان آیات کا جو سیاق ہے اس کا اختتام بھی اسی توبیخ سے کی ہے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو محض نام ہے تم لوگوں نے خود رکھے ہیں، تمہارے باپوں نے رکھے ہیں، حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ نام نازل نہیں فرمایا، نہ ہی ان کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور انعام کو کوئی دلیل بھی نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جس نے بھی پہلے یا بعد میں قدیما وحدیثا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود بنایا ہے، تو حقیقت میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دوسرے معبود کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنانے کے لیے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، نہ تو قرآن مجید میں سے، نہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے، اور نہ ہی اس عالم کے قول میں سے جو توحید اور سنت پر قائم ہے. اور پھر امام محمد عبد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، وحدیث ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر. سیدنا ابی واقد اللیثی عنہ کی حدیث معروف اور مشہور حدیث ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں حضر و سامعین سے کہ اس حدیث کو یاد کر لیا جائے، بڑی عظیم حدیث ہے جس میں بہت فوائد ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر آج کے درس میں کرتے ہیں. سید ابو واقد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے تھے، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر آپ سب جانتے ہیں کہ 10,000 کا لشکر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور جب فتح مکہ ہو چکا تو 2,000 نو مسلم بھی شامل ہو گئے، تو 12,000 کی تعداد اب مکہ سے حنین کی طرف جا رہی ہیں. حنین کی طرف اسے جا رہے تھے کہ اصل مقصد جو تھا وہ طائف کی فتح تھی. تو حنین پر جب پہنچے اس میں ایک بڑی پیاری بات فرمائی، ونحن حدثاء عہد بکفر، سے انڈر لائن کرنے بڑی اہم بات ہے اس میں، اور ہم ابھی نو مسلم تھے، ابھی اسلام ہم نے قبول کیا تھا، ابھی کفر سے ابھی عنقریب ہی نکلے ہیں، زیادہ وقت نہیں گزرا. کتنا وقت گزرا ہے؟ یعنی ٹوٹل جو وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں لگایا ہے 17 سے 19 دن کے بیچ میں، زیادہ نہیں ہے. یعنی انہیں اسلام قبول کیا اور 2 ہفتے گزرے ہیں تقریباً. اب 2 ہفتے میں کیا اسلام ہوگا؟ اب یہ دیکھیں سبحان اللہ. تو ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اچھا، وللمشرکین سدرۃ یعکفون عندها وینوطون باسلحتهم، اور مشرکین کی ایک بیری سدرہ، بیری کا درخت، بیری کا درخت تھا جس میں وہ یعکفون اعتکاف، مجاوری کرتے، مجاوری عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، مجاوری کرتے، اور ینوطون یعنی لٹکاتے ہیں اپنے اسلحے کو اس بیری کے درخت پہ لٹکاتے ہیں. یقال لها ذات انواط، اس درخت کا نام کیا ہے؟ ذات انواط. فمررنا بسدرۃ، اچھا مشرکین یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ پاگل تو نہیں ہے ایسے چلتے چلتے لٹکائے پھر تھوڑی دیر انتظار کریں درخت کے سائے کے نیچے آپ بیٹھے فائدہ اٹھائیں؟ اب وہاں پہ ریسٹ کریں, آرام کریں. لیکن وہاں پر اصل لٹکانے کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ جگہ نہیں تھی سر کو زمین پر رکھنے کی, دل میں ایک عقیدہ تھا. کیا عقیدہ تھا؟ کہ جب اصل ہم اس بیری کے درخت پہ لٹکائیں گے تو یہ درخت بابرکت ہے, برکت اصل میں جا کے پہنچے گی, اور پھر یہ اصلہ جو ہے اس کا وار جو کبھی مس نہیں ہوگا, اور اس میں جو مضبوطی اور طاقت ہو وہ دگنی تگنی ہو جائے گی. اس لیے اس بیری کے درخت پر وہ اصل لٹکایا کرتے تھے. تو سیدنا واقع عنہ فرماتے ہیں فمررنا بسدرت فقلنا, اور ہم بھی ایک بیری کے درخت ہمارا بھی گزر ہوا تو ہم نے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, فقلنا یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط, ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت متعین فرما دیں جیسا کہ ان کے لیے بیری کا درخت متعین ہے. متن میں خود اربا کے متن میں آگے ڈاٹ 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 ہے, پھر الحدیث امام صاحب نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نہیں مکمل کیا کہ یہ رسالہ مختصر رسالہ ہے. الحدیث آخر الحدیث, یعنی جو اصل شاہد تھا, جو بیان کرنا مطلوب تھا وہ بیان کر دیا ہے. اور انصاف کی بات یہ ہوتی ہے ہمیشہ, اگر آیت نامکمل تو لکھا جاتا ہے الآیہ, یعنی الی آخر الآیہ. اگر حدیث نامکمل ہے, آپ نے اس میں سے کچھ حصہ بیان کیا ہے, آخر الفاظ رہتے ہیں, تو آخر میں لکھا جاتا ہے الحدیث یعنی الی آخر الحدیث. یہ روایت جو ہے ترمذی نے روایت کیا ہے, ترمذی اور امام احمد نے, اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا, صحیح حدیث ہے. آگے حدیث میں شرح میں مکمل کروں جیسا کہ شیخ عبید نے مکمل کی ہے. اس حدیث کی شرح میں شیخ عبید الجابر حفظ اللہ فرماتے ہیں انواط جمع نوط کی ہے, اور نوط کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز پہ لٹکانا, اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی مشرکین جو ہے اپنے استر کو لٹکاتے تھے اس درخت, اس بیری کے درخت پر جسے مبارک سمجھتے تھے. ان کے یہ دعویٰ تھا کہ بیری کا درخت جو ہے وہ برکت کا مالک ہے, اور برکت جو ہے وہ اس اصلے میں ڈال دیتا ہے. مشرکین کی شرکیات میں سے جو کیا کرتے تھے درختوں پر, اور اس میں سے بیری کا درخت بہت معروف و مشہور تھا, یا اس کے علاوہ بھی, تو برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا سے لٹکایا کرتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے جب ہم اصلہ اس درخت پہ لٹکا دیتے ہیں تو پھر ہمارا نشانہ سیدھا لگتا ہے ٹارگٹ پہ, سبحان اللہ. اور اس طرح سے اور بھی ان کی بدعقیدگی پھیلی ہوئی تھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبید حفظہ اللہ کہ تبرک کے دو قسمیں ہیں. پہلے قسم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے جس چیز سے برکت حاصل کی جا رہی ہے کہ وہ چیز برکت کی مالک ہے, اور جسے اور وہ برکت, وہ چیز برکت دیتی بھی ہے اور منع بھی کرتی ہے, اس کی مرضی ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ شرک اکبر ہے ربوبیت میں اور عبادت میں. شرک اکبر ہے, کوئی شخص تصور کرتا ہے کہ یہ پانی کی بوتل جو ہے اس میں برکت ہے کیونکہ یہ فلان ولی کی طرف سے آیا ہے, یہ فلان جگہ کا خاص پانی ہے, اور برکت کی خود مالک ہے یہ پانی, جس جو اس کے اندر ہے جو پیے اس پانی کی مرضی, برکت اسے دے یا نہ دے, تو یہ تصور جو شرک اکبر ہے. وجہ کیا ہے شرک اکبر کی, اس کی اضاحت کیا ہے؟ توضیح شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شرک اکبر اس لیے ہے کیونکہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی تصرف کرنے والا, تدبیر کرنے والا, کیونکہ برکت حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو شرکن پھر ربوبیت کیسے ہے؟ شرک اکبر ربوبیت میں تصرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جسے برکت دے نہ دے, جس چیز میں رکھے جس میں نہ رکھے, اس کا اثر ہو نہ ہو, یہ تصرف ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق معبود ہے, کسی کا حق بھی نہیں ہے, فرشتوں کا بھی نہیں اور انبیاء کا بھی نہیں ہے, سبحان اللہ. اور شرک فی العبادہ کیسے ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ جو برکت حاصل کر رہا ہے اس چیز سے وہ تذلل اور خشوع اور خضوع کے ساتھ برکت حاصل کرتا ہے, اور یہ تذلل جو ہے, خشوع اور خضوع جو ہے, یہ عبادت کے ارکان ہیں, سبحان اللہ. مطلب یہ ہے یعنی اس سے جو ہے عبادت ایک دل کا عمل ہے, ایک نیت ہوتی ہے, جس کے دل کے اعمال میں یہ چیزیں شامل ہو جائیں, تذلل ہے, خشوع ہے اور خضوع ہے, اور جس میں اس کے علاوہ بھی پھر محبت, خوف اور ڈر بھی شامل ہو جاتے ہیں, اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں دل عبادات میں, تو اس سے مطلب یہ ہے جس چیز میں تذلل پیدا ہو جائے وہ تعبد ہے اس چیز کے لیے, اور خشوع اور خضوع بھی اس کا پھر ثبوت بن جاتے ہیں. دوسری قسم تبرک کی برکت حاصل کرنے کی, اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے, برکت حاصل کرنے شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ چیز جو ہے جس میں برکت وہ تصور کر رہا ہے یہ برکت کے مالک نہیں ہے لیکن برکت کے سبب ضرور ہے کہ اس سے مجھے برکت مل سکتی ہے, سبب ہے, اور برکت کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے. شخص فرماتے فہذا محرم, یہ محرم ہے اور یہ شرک اکبر کی ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے, وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے, اور اس لیے علماء اسے شرک اصغر میں شامل کر دیتے ہیں. شخص فرماتے اس میں بعض اہم چیزیں ہیں. شیخ الاسلام کا یہ قول الحدیث, اس سے مراد یہ ہے, معنی یہ ہے اکبر الحدیث, یعنی حدیث کو آخر تک پورا بیان کریں, اور حدیث کے تمام یہ ہے, حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال اللہ اکبر انہ السنن قلتم الذي نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسى اجعل لنا الہا کما لهم آلہا قال انکم قوم تجہلون. شخص فرماتے ہیں اس حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ جواب دیا جب انہوں نے یہ عرض کی, اجعل لنا الہا کما لهم, اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط, ہمارے لیے بیری کا درخت متعین کر دے جس میں ہم بھی اصل لٹکیں, جیسے کہ ان مشرکین کے لیے یہ بیری کا درخت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر تکبیر کی ہے, ان حسنن یہ نئے نئے راستے نکل رہے ہیں. قلتم الذي نفسي بيده, تم لوگوں نے وہی بات کی ہے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم, کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ, جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا. کیا مطالبہ کیا تھا بنی اسرائیل نے, ذرا غور سے سنیں, اجعل لنا الہا کما لهم آلہا, اور دیکھیں کہا اے موسیٰ, یعنی فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہا, ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا لیں جیسا کہ ان لوگوں کا معبود موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے محفوظ فرمایا اور سمندر پار کر چکے تھے اور فرعون کو اسی سمندر میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, تو آگے پہنچتے ہی ان کا گزر ایک قوم سے ہوا, ایک بستی سے ہوا. وہ قوم کیا کرتی تھی, ان کا ایک معبود تھا, ایک بت تھا جس کو عبادت کرتے تھے. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کا معبود تو ہمارے سامنے ہے, ہمارے لیے بھی ایک معبود بن جیسے کہ ان کا ایک معبود ہے. سبحان اللہ, یعنی تسع آیات بینات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو, اللہ نے عطا فرمائی ایک آیت, دو نہیں, نو بڑی بڑی آیتیں جن میں سانپ اور بید بیضا جو ہے یہ دو بڑی آیتیں, اس کے علاوہ اور بھی سات آیات تھیں جن میں فرعون کا غرق ہونے بھی ان کی آنکھوں کے سامنے کہ سمندر خطوط العظیم کہ سمندر جو ہے نا وہ پہاڑوں کی مانی جس طریقے سے کھل گیا اور زمین بھی خشک طریقا یبسن, یعنی اس میں کیچڑ بھی نہیں تھا. کتنی آیتیں, اس کے باوجود بھی دلوں میں خلل موجود ہے کہ ایک بت کو دیکھ کر لوگ سجدہ کر رہے ہیں, بت کی عبادت کر رہے ہیں, اے موسیٰ ہمیں بھی ایک بت متعین کر دے جیسا کہ ان کا بت ہے, ہمارا معبود کہاں ہے. سبحان اللہ, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب فرمایا, قال انکم قوم تجہلون, یقیناً تم لوگ جو ہو کیسے قوم ہو, تجہلون, تم جہالت میں غرق ہو, جاہل قوم ہو. تو جیسا فرماتے ہیں ہم اس پوری احادیث سے چند اہم فائدے ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز میں کو متبرک سمجھ کر اسے برکت حاصل کرنا اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ چیز جو ہے وہ برکت کے مالک ہے, تو یہ شرک اکبر ہے ربوبیت میں اور الوہیت میں. ربوبیت میں اس لیے کیونکہ وہ ایک یہ تصور کر رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کائنات میں تصرف کرتی ہے, اور الوہیت میں اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا دل جڑ جاتا ہے اور اس سے پھر برکت مانگتا ہے اور نزدیکی حاصل کرتا ہے. دوسرا فائدہ کہ یہ قوم جو ہے رضی اللہ عنہم اجمعین, یعنی صحابہ کرام میں سے جو لوگوں نے مطالبہ کیا, یہ لوگ سابقین اولین میں سے نہیں تھے, سابقون الاولون اور ہیں جو ہجرت سے پہلے ایمان لے کے آئے تھے، پھر ہجرت کے بعد ایمان لے کے آئے کچھ، اور کچھ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کے آئے، اور کچھ اس کے بعد میں ایمان لے کے آئے. تو سبحان اللہ، سب مومن تو ہیں، سب کے اپنے اپنے فضیلت تو ہے، لیکن برابر نہیں ہے. تو شیخ صاحب ہم فرماتے ہیں السابقون اولوں میں سے نہیں تھے. اور صریح عبارت سے ابی واقر عنہ کی حدیث میں ونحن حدثاء عہد بکفر، ہم نئے نئے مسلم ہوئے تھے، اور انہیں کہا جاتا ہے مسلمۃ الفتح، یہ خاص نام ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثقیف اور حوازن یعنی اہل طائف کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے. دوسرے تیسرا اور چوتھا فائدہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ جو تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کی رسالت پر ایمان لے کے آئے تھے، اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک طرف. دوسری طرف انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تو فوراً رک گئے، اور انہوں نے اصل لٹکائے بھی نہ ہی بیری کی درخت کی طرف گئے ہیں. اور اس میں ایک شبہ کا سخت رد ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں، جب ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں اور کہتے کہ یہ شرک ہے جو تم کرتے ہو، برکت حاصل کرتے ہو انبیاء اور صالحین سے قبروں کے پاس جا کے، اور تم جو وہاں پہ مجاوری کرتے ہو اور ان کے نزدیک حاصل کر یعنی اللہ تک نزدیک حاصل کرنے کے ان سے تقرب حاصل کرتے ہو، تو یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو جواب وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی تو یہ مطالبہ کیا تھا، تو وہ مشرک کیوں نہیں ہے؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر نہیں ٹھہرایا، کیونکہ ایک تو نئے نئے مسلمان تھے، ان کو پھر پتہ بھی نہیں تھا کہ بیری سے کسی بیری کے درخت سے برکت طلب کرنا بھی شرک ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایک نئی چیز تھی. یعنی پہلے وہ بھی تو انہیں میں سے تھا نا، مشرکین میں سے تھے نا، وہ بھی بیرے کے درخت پہ اپنا سر لٹکائے کرتے تھے. اب کچھ دنوں میں پتہ چلا ہے، جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو انہیں یہ سمجھا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کلمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اگر بیرے کے درخت میں کچھ لٹکا دیں تو اسے کلمے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب منع فرمائے تو فوراً رک گئے. دیکھیں نا طاعت الرسول، دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم واطیع الرسول کی عملی مثال دیکھیں آپ. اگرچہ دل جڑے ہوتے ہیں درختوں سے اور ان چیزوں سے، لیکن جب ایک دفعہ حکم آ گیا ہے کہ خبردار ایسا مت کریں، اور شدید وعید سنائی ہے کہ کہاں شرک اکبر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کیا تھا کہ معبود موسیٰ علیہ السلام سے معبود کا مطالبہ کر لیا، کہاں یہ صرف گزارش کر رہے ہیں اور خود بھی نہیں گئے دیکھیں کہ خود درخت بنا لیتے، پہلے خود بھی بنائے کرتے تھے نا، اب نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت پہ اشارہ کریں گے اب وہ ضرور بابرکت ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا ہے، ایک تو حدث عہد بھی کفر تھے، نو مسلم تھے، پتہ نہیں تھا، اور پھر کیا عمل کیا تھا، شرک پہ عمل بھی نہیں کیا تھا، فوراً رک گئے تھے. تو دونوں مسئلے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم لوگ تو طواف بھی کرتے ہو، برکت بھی حاصل کرتے ہو، اور عبادت بھی کرتے ہو، پکارتے بھی ہو، اور ان صحابہ نے تو یہ عمل بھی ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. ایک گزارش کی تھی، عرض کی تھی کہ ایک بری طرف سے متعین کر دے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا اس کے بعد فوراً رک گئے، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. پانچواں فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید نکیر اور زجر فرمایا ہے جس نے بھی دین اسلام کے خلاف کوئی عمل کیا ہے. اور اس میں رد ہے جو لوگ، بڑی پیاری بات ہے، بڑا اہم فائدہ ہے، دیکھیں کہ اس کا رد ہے ان لوگوں پر سختی سے رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی دین میں نئی دین بدعات ایجاد کر رہے ہیں یا جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان میں خاموشی اختیار کی جائے مسائل عامہ کو دیکھنے کے لیے، تاکہ ہم سب جمع ہو جائیں آپس میں، اور بعد میں جو آپسی اختلاف ہیں، بدعت ہے یا امت میں کوئی اور خرابیاں ہیں، تو بعد میں بیٹھ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. دشمن دروازے پر ہے اور ہم اپنے آپسی جو اختلافات ہیں دشمنوں کے سامنے ہم کرتے رہیں اور پھر ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، دشمن پر غالب ہو جائے گا. اس حدیث کے اس حصے میں سخت رد ہے اس غلط فہمی کے، شبہ کا. کیسے؟ یعنی امن و امان کی حالت میں، جیسے کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے، یہ قاعدہ جو ہے اخوان مسلمین کا معروف قاعدہ ہے کہ ہم جمع ہو جاتے ہیں اس چیز جس پہ ہمارا اتفاق ہے، اس پر ہمارا اختلاف، اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا عذر پیش کرتے ہیں، یعنی بعد میں مسئلے نپٹاتے رہیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ امن امان کی حالت میں یہ بات کر رہے ہیں، ابھی دشمن داخل نہیں ہوا. بعض ملکوں میں فساد ہے، شر ہے، ہر ملک میں، پورے ملک اسلامیہ میں نہیں ہے، یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ کے لیے جا رہے ہیں, اسلحہ ہاتھ میں ہیں, دشمن سامنے ہے. ایک غلطی ہو گئی ہے, صرف مطالبہ ہوا ہے, عمل نہیں ہوا شرک پہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فرمایا, بعد میں اس مسئلے کو حل کریں گے, ابھی دشمن سے فارغ ہو جائیں. جب بات شرک کے بیچ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً شدید مذمت بھی فرمائی اور شدید زجر فرمایا اور وعید بھی سنا دی. کیا وعید ہے؟ کہ تمہارا مطالبہ اور بنی اسرائیل کے مطالبے میں کوئی فرق نہیں ہے. سبحان اللہ. اور آج یہ لوگ کہتے ہیں امت میں شرک ہے, بدعات ہے, کفر اکبر, شرک اکبر موجود ہے. خاموشی اختیار کرو, کیونکہ دشمن دروازے پر ہے, یہ دشمن کی طرف جا رہے ہیں, دشمن سامنے کھڑا ہے, ہتھیار ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبق دے رہے ہیں؟ شرک پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے, کفر پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے, بدعات مکفر پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے. سبحان اللہ. چھٹا فائدہ اس حدیث میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عبید حفظہ اللہ, کہ صرف نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی. اس میں سوء الادب بھی جو بنی اسرائیل اپنے انبیاء سے کیا کرتے تھے وہ بھی سامنے آ گیا ہے, اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یا موسیٰ کہہ کے پکارتے تھے اور ادب دیکھے صحابہ کرام کا, یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ گزارش کی, اجعلنا ذات انواط, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے یہ کہا, اجعلنا الہا کما لہم آلہا. اور اس کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو برابر سمجھا ہے, اور دونوں کی بات کا زجر اور وعید سنائی ہے. ساتواں فائدہ, اس پر اس شخص پر یہ بہت بڑا خطرہ ہے جو یہ کہتا میں توحید کو سمجھ چکا ہوں اور زیادہ توحید اور عقیدے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا شخص شرک میں واقع ہو سکتا ہے, اسے خبر تک بھی نہیں ہو, خبر تک بھی نہیں ہوگی. اب یہ صحابہ تھے, لوگ مسلم تھے, انجانے میں شرک کی طرف جا رہے تھے, پتہ نہیں چلا. یہ جو لوگ مسلم تھے, سبحان اللہ, 2000 کی تعداد میں انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیا کہ ہمارے ایک بحری کی طرف متعین کر دے. سبحان اللہ. آٹھواں فائدہ, یہ قصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے نشانوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے, ان کے راستے اختیار کرو گے, یعنی یہود و نصارہ. اور حقیقت نہیں ہوا ہے کہ آج مسلمان جو وہی راستے, بعض مسلمان وہی راستے اختیار کر کے قبر پرستی پر اتر آئے ہیں. اور روافض نے سب سے پہلے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, قبر پرستی شروع کی تھی, اور یہ انہوں نے یہودیوں سے لیا تھا. سبحان اللہ. روافض نے یہودیوں سے یہ بدعقیدگی لے کر مسلمانوں میں عام کر دی ہے, اور قبر پرستی آہستہ آہستہ امت میں عام ہوئی ہے.